الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الأعراف کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ ہے شروع کا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ فرما دیجیے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ تاکید ہے بہت زیادہ جب یوں فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش, میرے رب نے حرام کیا ہے فواحش کو, یعنی فحش باتوں کو, چاہے وہ ظاہر ہوں ما ظاہر منہا وما بطن, چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں پوشیدہ ہے, وہ بھی فحش باتوں کو, یعنی بے حیائی کی باتوں کو, یعنی بے حیائی کو حرام کیا ہے. اس کی آیت کے بارے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کی باتوں اور بری باتوں اس کو اس قدر شدت سے حرام اس آیت میں قرار دیا گیا ہے. فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے بے حیائیوں کو حرام کیا, خواب و ظاہری ہوں یا باطنی. تو دیکھیے کلمہ حصر سے کس قدر شدت اس کی حرمت میں بڑھ گئی. فرمایا کسی قسم کی بھی بے حیائی ہو, ظاہری ہو یا باطنی ہو, تو اس کو حرام کیا. تو پتہ چلا کہ بے حیائی جو ہے بہت ہی شدید حرام چیز ہے. اور کلام پاک میں پانچ آیتیں ہیں, ان میں یہی ہے بالکل, پانچ جگہ پہ یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کیا ہے. اب یہ ہے کہ فواحش کس طرح کے ہوتے ہیں, ظاہری کیا ہے اور باطنی کیا ہے. ظاہری تو یہ ہے جو لوگوں کے سامنے کیے جائیں, جیسے نامحرم سے باتیں کرنا, بڑھانا ہونا, یا ایسی کوئی چیز کرنا, لباس ایسا پہننا وغیرہ. اور باطنی وہ ہے جو لوگوں سے چھپ کے کی جائے بے حیائی. تو ان دونوں کو بالکل حرام کیا ہے. اب یہ حیا کے بارے میں ہی عرض کیا جا رہا ہے کیونکہ حیا ہی مفقود ہو گئی, اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں. تو سب سے پہلے کتاب اسوہ رسول اکرم سے پڑھ لیتے ہیں, پھر حضرت ڈاکٹر عبداللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات سے بھی پڑھ لیں گے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دے تو اس میں تو ان کو اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے. یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم آ گیا تو اب بندے کو اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ نافرمانی کرے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہ مانے گا تو وہ صریحاً گمراہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حیا کے احکام کلام پاک میں نازل فرمایا ہے کہ ایماندار مردوں سے, مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم کو دیکھنے سے بچائیں. اسی طرح سے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچائیں, اور اس میں سب کچھ شامل ہے, ان کی آواز بھی نہ سنیں. اور بہت سے احکام بتائے ہیں پردے کے لیے, باہر کبھی نکلنا ہو تو پورے جسم کو چھپا کر نکلیں, اور وہ بھی ضرورتاً نکلیں. اور وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں, اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے پاس تھیں کہ اچانک حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ تشریف لے آئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ابن ام مکتوم سے پردہ کرو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں ہے, وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے؟ یعنی عورتوں کو دیکھنا منع ہے نامحرم مردوں کو، حالانکہ وہ عورتیں جو جن کا ذکر ہے وہ امت کی مائیں تھیں، کسی قسم کی خراب خیال وہم نہیں آ سکتا. تو پتہ یہ چلا کہ نامحرم کو دیکھنا، چاہے مرد نامحرم کو دیکھے یا عورت، یہ ہر صورت میں گناہ ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نگاہ کیسی ہے، چونکہ اگر پاک ہوتی تو امہات المومنین کی نگاہ ضرور پاک ہوتی، ان کو بھی منع کیا گیا، حتیٰ کہ وہ نابینا صحابی کو بھی. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حصہ نہیں مگر بحالت اضطرار اور مجبوری. اضطرار ہو جائے، ایمرجنسی سچویشن ہو، مجبوری ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن کلام پاک میں بھی یہی مضمون ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن، دیکھو تم اپنے گھروں میں قرار، عورتوں کو باہر نکلنا منع ہے، جائز نہیں. اسی حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے راستوں میں چلنے کا کوئی حق نہیں ہے سوائے کناروں کے، یعنی بحالت مجبوری بھی ان کو نکلنا پڑے تو راستے کے بیچ میں نہ چلیں تاکہ مردوں سے اختلاط نہ ہو. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامحرم عورتوں کے پاس مت جاؤ. ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور تو موت ہے، یعنی اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اور دیور یہاں پہ لفظ ترجمہ ہوا ہے عربی کا، مطلب شوہر کے تمام نام ایسے رشتے دار جو اس کے لیے نامحرم ہیں. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، غیر عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنے سے بچو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ جب بھی کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو ان کے درمیان تیسرا شیطان آ داخل ہوتا ہے اور اپنے جال پھیلانے لگتا ہے. اب یہ تنہائی کیسے ہوتی ہے؟ ابھی تنہائی ہوتی ہے کہ ٹیلی فون پر، موبائل پر، واٹس ایپ پر نامحرم مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں، کیمرے کے ساتھ ہو رہی ہیں یا بغیر ہو رہی ہیں. جب کوئی عورت، نامحرم عورت، لڑکی کسی نامحرم مرد سے بات کرتی ہے، چاہے وہ منگیتر ہی کیوں نہ ہو، وہ نامحرم ہے. یہ وہی چیز ہے، کیونکہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ آپ اس میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، یہ تنہائی ہے. اور پھر آگے جا کر اس کا انجام بہت خراب ہوتا ہے، میاں بیوی میں علیحدگیاں، طلاقیں، اسی وجہ سے یہ بات بڑھ کر بہت دور تک پہنچ جاتی. عورت کا سارا بدن سر سے پیر تک چھپائے رکھنے کا حکم ہے. غیر محرم کے سامنے بدن کھولنا درست نہیں، اور سر کے بال کھلے رکھنے پر فرشتوں کی لعنت آئی ہے. غیر محرم کے سامنے ایک بال بھی نہ کھولنا چاہیے، بال سطر کا حصہ ہے، بال سطر کا. چہرے کا کھولنا گناہ، لیکن بال کا کھولنا اس سے زیادہ شدید گناہ، کیونکہ تو سطر ہے، اب بال کی پرواہ نہیں کرتے. اور جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پڑے، اسی طرح مرد کو احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کے روبرو اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب کرے، کیونکہ عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، ان کی خرابی کا اندیشہ ہے. اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ دیکھیے، ازواج متحرات تک کو یہ حکم ہے کہ اگر پردے کے پیچھے سے ضروری بات بھی کوئی کرنی ہو تو نزاکت اور نرم والا، نرمی والا لہجہ اختیار نہ کرو. اسی طرح سے مردوں کی جو آواز ہوتی ہے، کبھی مردوں سے، نامحرم مردوں سے بات کرنا عورتوں کو پڑ جائے ٹیلی فون وغیرہ پر، تو مردوں کی آواز سحر انگیز ہوتی ہے عورتوں کے لیے، وہ ضرور دل پہ اثر کرتی ہے. وہ ایک خاص انداز سے وہ مرد بات ہی کر رہا ہے، اسی نیت سے اس کی نیت میں تو خرابی ہوتی ہے اکثر. سب چیزیں حرام ہیں اور گناہ کی ہیں، بہائی کی ہیں. عورتوں کو نامحرم مردوں سے کوئی واسطہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اسلام یہی ہے، باقی اپنا اسلام بنا لے کوئی، اس کی مرضی ہے. اسی لیے مردوں کو بھی احتیاط واجب ہے، عورتوں پہ بہت اثر ہوتا ہے ایسی باتوں کا. اور گھما پھرا کے مرد کیا کرتے ہیں کہ وہ شریر مرد تو بہت سے ہوتے ہیں، اور وہ نامحرم عورت سے بات میں اس کی تعریف کر دیتے ہیں گھما پھرا. بس تعریف کرنا تو اس کے دل کو جیتنا ہوا ہے، اس لیے بہت سے جگہوں پہ منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اور آپ اس میں باتیں کرتے ہیں، حرام ہے بالکل، لذت ہے، شہوت ہے، اور کیا اس کے علاوہ.
اس کو سب لوگ اجازت دیتے ہیں، ماں باپ بھی اجازت دیتے ہیں، بعض جگہ اس کے بڑے خراب نتائج نکلے ہیں کہ بعد میں منگنی ٹوٹ گئی. لیکن اس کو سوال یہ ہے کہ جس چیز کو اسلام نے حرام کیا اس کو اگر حرام ہم نہ سمجھیں تو بتائیے ہمارا ایمان رہے گا؟ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اب آج کل مسلمانوں میں، اور میں تو خیر دینداروں کی بات کر رہا ہوں، ان میں ہی یہ خرابی آ گئی ہے کہ وہ دینداروں کو بھی اس کا احساس نہیں کہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں بے حیائی کے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسی عبادت نکال دیتا ہے جس کی حلاوت یعنی مٹھاس وہ اپنے دل میں پاتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت داخل ہو تم ایسی عورتوں کے پاس جن کے شوہر موجود نہیں، کیونکہ شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ چلتا ہے. یعنی غلب شہوت میں شیطانی وسوسوں سے بچنا نہایت مشکل، چاہے کوئی ہو، چچا زاد ہو، ماموں زاد ہو، نندوئی ہو، بہنوئی ہو، کیسا ہی خالو ہو، پھوپا ہو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، نمبر ایک دیوس، نمبر دو مردانی شکل بنانے والی عورتیں، اور نمبر تین ہمیشہ شراب پینے والا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دیوس کون ہے؟ فرمایا، جس کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ اس کے گھر والیوں کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے. یعنی مردوں کے ذمے ہے کہ وہ نگرانی رکھیں. عورتیں رقیق القلب ہوتی ہیں، بہت جلدی بیوقوف بنا لی جاتی ہیں، بہت جلد ان کو میلان ہو جاتا ہے، ان کی نگرانی ضروری ہے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں سوئی چبھو دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں. اجنبی عورتوں کو سلام کرنا، اسی طرح اجنبی مردوں کو سلام کرنا جائز نہیں. بات ہی سے شروع ہوتی، سلام سے تو محبت بڑھتی ہے، میلان بڑھ جاتا ہے. چچا زاد، ماموں زاد، نندوئی، بہنوئی کو تو سلام، تم کو غرض کیا ہے اس سے؟ نہ محرم ہے تمہاری، تم سلام کیوں کر رہے ہو یا کر رہی ہے؟ سلام کرنا تو ہوا دینا ہے شہوت کو. نامحرم جب شریعت نے اس کو کر دیا ہے، تم کیوں سلام کلام؟ میرا ضرورت سلام کی کیا ضرورت؟ کیا ضرورت سلام؟ اب یہ تو دستور یہ ہے کہ اگر آپ سلام نہ کریں گے تو برے بنیں گے، تو لو بھائی فلاں کو سلام ہی نہیں، جیٹھ کو سلام ہی نہیں کیا. یہ جو پردے کے احکام ہیں یہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو معیوب سمجھنے سے کفر ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے اسے. جب ایک چیز شریعت نے منع کی ہے اور اس کو کوئی سمجھے معیوب، جیٹھ صاحب سمجھے معیوب، تو اس میں ایمان کہاں رہا؟ بہشتی زیور میں ہے کہ عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا کپڑا پہنے جس کی آستینیں پوری ہوں. آدھی آستین کا کرتا یا قمیض پہننا سخت گناہ ہے، اور ایسا باریک لباس پہننا بھی منع ہے جس سے بدن جھلکتا ہو. ایسی عورتیں قیامت میں برہنہ اٹھائی جائیں گی. اور بالکل یہی حکم اور جگہوں پہ ویسے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ ایسے لباس کا ہے جو جسم سے منڈھا ہوا ہو اور جس سے نشیب و فراز نظر آتے ہیں. کیونکہ جب لباس کوئی پہنے گا تو نامحرم سے تو پردہ ہے، محرم تو ہوں گے سامنے. وہ یہ تو بڑی بے حیائی کی بات ہے کہ ایسا لباس محرم کے سامنے پہنا جائے. محرم یہ جو ایسی اس طرح کے اعضا ہیں، یہ محرم کو بھی تو دکھانا جائز نہیں. حیا ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ آیت پڑھی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام باتوں کو، فواحش کو، بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں. اب ظاہری جو فواحش ہیں ان میں بہت سی چیزیں ہیں. عورتوں کے سامنے ایسا لباس پہن کر عورتیں ہی دکھائیں، مانا کہ وہ نامحرم کے سامنے نہیں گئی، لیکن ایسا لباس پہنا عورتوں کے لیے ہی فرض کیجئے کہ جو بے حیا لوگوں کا لباس، رقص کرنے والوں کا لباس ہے، فاحشہ عورتوں کا لباس ہے، یا کفار کا لباس ہے، کفار عورتوں کا لباس ہے، یہ بے حیائی ہے، ظاہری بے حیائی. اب اس میں کیا کرتے ہیں، کئی مرتبہ دیکھا، یعنی دیندار ہے ماشاء اللہ، اپنی بچی کو، اس بچی کی عمر سمجھ لیجئے بہت کم ہے، چار سال پانچ سال ہی صحیح، چھوٹی سی بچی ہے. لباس ایسا پہنایا ہے کہ وہ فاحشہ رقاصہ کا لباس ہے, بے حیا کا لباس ہے. سلیو لیس ہے, بغل کھلی ہوئی ہے بچی کی. یہ جو بےہودہ قسم کا لباس ہے جو بالکل فحش قسم کی عورتیں جو بالکل بے حیا ہوتی ہیں وہ پہنتی ہیں, وہ اپنی بچی کو کوئی پہنائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہی لباس پسند ہے. بچوں کو تو آدمی وہی پہناتا ہے جو پسند ہے. اس لباس کو پہننا تو حرام ہے, لیکن اس لباس کو پسند کرنا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے, پسند ہی خراب ہوگی. یہ بے حیائی ہے, فواہش میں سے ہے. وہ ایسا لباس پہن کر عورتیں بھی دکھاتی ہیں ایک دوسرے کو کہ ہم بھی کوئی کم نہیں, ہم بھی ایسا لباس پہن سکتے ہیں, ہم بھی بے حیا عورتوں کی نقل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے نامحرم سے باتیں کرنا, مخلوط نشستیں ہونا, رشتے دار ہیں آپس میں مخلوط بیٹھے ہوئے محرم نامحرم, یہ تو خیال نہیں کرتے. عید کے دن, ابھی تو رمضان گزرا ہے اور رمضان کے عید کے دن جو ہے مخلوط نشستیں ہو رہی ہیں. ہمارے حضرت نواب صاحب رحمتہ اللہ یہی کہہ دیں, افسوسناک بات ہے. مخلوط نشست, مخلوط تعلیم, مخلوط ملازمت, یہ سب ظاہری فحاشی ہے, جس کو کلام پاک میں کہا گیا ہے کہ فواحش. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, ہر طرح کی ظاہری اور باطنی فحش چیزیں, بے حیائی کی باتیں منع ہیں, حرام ہیں. اور یہ تو ہو گئی, ابھی ذکر ہوا ان کا جو کہ ظاہری, میں نے چند عرض کر دیا, لیکن بہت سی باتیں ہیں ظاہری, تو بہت سی باتیں ہیں جو کہ بے حیائی کی ہو رہی ہیں اور ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ ہم ان کو بے حیائی نہیں سمجھتے. پھر باطنی بدکاری, چھپ کے کرنا گناہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو بے حیا جب تک نہیں بنائیں گے اس کی قسمت خراب ہو جائے گی, اس کی شادی نہیں ہوگی. یہ دماغ میں بیٹھ گیا, اس کو ڈانس سکھاتے ہیں, اس کو ایسے ایسے لباس پہناتے ہیں. پھر لڑکی جوان ہو جاتی ہے, نوجوان ہو جاتی ہے, اس کو بےہودہ قسم کے لباس پہن کر بے حیائی سکھاتے ہیں. دیکھیے غور سے سنی, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا دیکھی کہ پردے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے, اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ایسی دیکھتے جو آپ کو ناگوار ہوتی تو ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے معلوم ہو جاتا. اب یہاں پہ ایک بات ہے جو عرض کرنی ہے کہ دیکھیے حدیث شریف ہے اور اس میں تشبیہ کس سے دی جا رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کو کنواری لڑکی سے تشبیہ دی جا رہی ہے, یعنی کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار کسی کو ہو, وہ تو مثال بن گئی, تو میں ان سے بھی زیادہ حیادار تھے. تو کنواری لڑکیوں کو کتنا حیادار ہونا چاہیے, اور آج کل کنواری لڑکیوں کو ماں باپ خود بے حیائی سکھاتے ہیں, خود بے حیائی سکھاتے ہیں, لباس بے حیائی کے پہناتے ہیں اور بے حیائی کی باتیں سکھاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تم بڑی وہ ہو, بہت تیز ہو, مردوں سے بات کر سکتی ہو. مردوں سے بہت سی تعلیم ایسی ہے جسے مردوں سے سابقہ پڑتا ہے, اس سے ان میں بے حیائی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کی عورتوں کی سردار, اس سے بڑا تو مقام نہیں. ان کی حیا کا عالم دیکھیے, ان کا یہ خاص ان کی خاصیت تھی کہ ان میں شرم و حیا بہت, اور پردے کی آپ بہت پابند تھیں, اور شرم و حیا کا مجسم شرم و حیا آپ فرماتی ہیں, یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے نہ غیر مرد ان کو دیکھے. اور امام غزالی نے ہم تو لکھا ہے کہ عورت کا حق ہے کہ مرد اس کو اس طرح سے رکھے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھ سکے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھ سکے. کہاں چلی گئی یہ سب چیزیں؟ کس طرح سے کیا ہم اپنی اس سڑی ہوئی دنیا کے لیے دین کو برباد کر دیں گے؟ میں دینداروں کو عرض کر رہا ہوں, دنیا داروں کو تو چھوڑ دی, چنانچہ دینداروں کے یہاں بھی ایسے خراب واقعات ہو رہے ہیں. اب آج کل تربیت نہیں ہے, بچپن سے تربیت نہیں ہے. جب تک بچپن میں ہی حیا نہیں سکھائی گئی بچی کو یا بچے کو, وہ جا کے بہت بے حیائی کی حرکتیں کرے گا. شروع میں ہی حیا سکھانی پڑتی ہے, اس کو با حیا بنانا پڑتا ہے. اور با حیا بنانے میں سب سے بڑی دو چیزیں, ایک تو اس کو لباس حیا کے پہنائے, جیسے ہی آپ نے بے حیائی کے لباس پہنایا وہ بے حیائی اس کے دل میں گھس جائے گی, پھر نکالے نہیں نکلے گی بے حیائی. اور ایک گھر کا ماحول حیا دار, ماں باپ ہی حیا دار نہیں تو بچی میں حیا کیسے. اور حیا میں ان عورتوں کے حالات پڑھیے, ان کو سنائیے حیا کے, جو اسلام میں جتنی چیزیں عورتوں کے متعلق آئی ہیں سب حیا کی ہیں, حیا کے جتنے وہ ہیں معیار وہ سب موجود ہیں, ان سے ہوگا طے معاملہ حیا کا. اور دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کی وجہ سے اتنی زیادہ حیا تھی ان میں. ان کا مقام یہ ہے کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا, ندا کرنے والا پردے سے ندا کرے گا کہ اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والوں, اے حشر کے میدان میں جمع ہونے والوں, اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو, یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 حوروں کے ساتھ بجلی کی طرح سے گزر جائیں گے. یہ ہے, وہاں بھی ان کو حیا ہو, وہاں اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا یہ اہتمام کریں گے. ایک روایت میں ہے کہ بے حیائی جس میں آتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے, اور حیا جس میں آتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے. تو اصل زینت, ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ بار بار کہتے تھے کہ عورت کا اصل جوہر اس کی حیا ہے, عورت کا اصل جوہر اس کی حیا ہے. ہم لوگ اپنی بچیوں کو حیا سکھانی چاہیے, اس کے لیے ماں باپ کو بھی حیا دار ہونا چاہیے, حیا والے کام کرنے چاہیے, حیا والا لباس اس کو پہننا, خود اس کی بچی کی ماں کو حیا والا لباس پہننا چاہیے. بے حیائی کے لباس سے تو ایک مثلا ایک عورت سلیو لیس پہنتی ہے یا آدھی آستین پہنتی ہے تو اس کی بیٹی کہے گی ہم بھی ایسی پہنیں گے, حالانکہ اس لباس کو پہنانے سے حیا تو رخصت ہو جائے گی, حیا تو ختم ہو جائے. حیا تو جتنا جسم کو چھپاؤ اتنا پیدا ہوتی ہے, یہ اتنی سی بات نہیں آتی سمجھ میں. چھوٹی سی بچیوں تک کو ایسا لباس پہناتے ہیں کہ وہ بے حیا لوگوں کا لباس ہے, تو ویسے ہی اس کے دل میں بے حیائی پڑ جاتی ہے اور پھر بڑھتی جاتی ہے, بے حیائی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے حیا نصف ایمان, جب تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو تیرا دل چاہے کرے پھر اس سے کچھ بعید نہیں آتا. یہ مطلب ہے جو چاہے کرے اس کی تو حیا ختم ہو گئی. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, عورت پوشیدہ چیز ہے, چھپا کے رکھنے کی چیز, جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھانک میں لگا رہتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ, چاہے کوئی ہو, چاہے ازواج مطہرات ہوں, چاہے صحابیات ہوں, چاہے عام مسلمانوں کا تو خیر بہت زیادہ, کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو. خبرداری کو گھروں سے کیا بھائی, نقصان ہو جائے ہونے دو, خراب چیزیں دکان سے آئے آنے دو. عورتوں کو کیوں لے کے جاتے ہو, کیوں لے کے جاتے ہو, وہ تو گھر میں رکھنے کی چیز, مجبوری ہو شریعت نے اجازت دی ہے کہ مجبوری ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ عورت جا کے چیزیں لا سکتی ہے, لیکن کس طرح سے, جیسے آپ بتایا کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ اگر کسی عورت کو کوئی مسئلہ بھی پوچھنا پڑ جائے اور کوئی مرد ایسا محرم نہ ہو جو جا کے پوچھ کے لا سکے علماء سے, تو وہ خود نکلنا پڑے گا, اس کو ضروری مسئلہ اگر ہے تو ایسے نکلے کہ برقع بوڑھیوں کے جیسا ہو اور لاٹھی لے لے اور کبڑی ہو جائے اور منہ میں سنگریز رکھ لے کہ دیکھنے والے سمجھے کہ بڑھیا ہے, اور آواز میں بھی اس کی خرابی پیدا ہو جائے سنگریزوں کی وجہ سے. یہ دیکھیے فقہا نے تصریح کی کہ عورت کو اگر کبھی نکلنا پڑے تو یوں نکلے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے حیائی کی باتیں کرنے والا, ان کی اشاعت کرنے والا اور پھیلانے والا دونوں گناہ میں برابر ہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ صاحبو, عورتوں کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ محلے والوں کو خبر بھی نہ ہو کہ اس گھر میں کتنی عورت ہے, اسی میں آبرو کی خیر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص بہت مذاق اڑایا کرتا تھا, توتلا کر بولتا تھا اور ان جیسا ہی لباس پہنتا تھا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی اور لباس بھی انہیں کا پہنتا تھا اور انہیں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اور یہ جو لباس پہنتا تھا یہ ان کا مذاق اڑانے کے لیے پہنتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, کہنے لگے یا اللہ ان کو آپ ختم کر دیں, تو جتنے اس کے چیلے تھے سب ختم ہو گئے, وہ رہ گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوتی تھیں, یعنی ان کا ایک خاص منصب تھا کلیم اللہ، اسی لیے فرماتے ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا اللہ جو سب سے بڑا معاند اور دشمن ہے میرا، اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو کیسے برباد کروں، وہ میرے محبوب کا لباس پہنتا ہے. تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر، میں صورت لے کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیسے اس کو برباد کر دوں، یہ وہ میرے محبوب کا، یعنی موسیٰ علیہ السلام محبوب تھے، میرے محبوب کا لباس پہنتا ہے، وہ میرے محبوب کی بولی بولتا ہے، نقل اڑاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محبوب رب العالمین ہیں، ان کا لباس نہ پہنے، ان کی وضاقت نہ اختیار کریں. بھائی کرو، کب کرو گے، جلدی کرو، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی. عورتیں ازواج متحرات کا جو لباس تھا وہ اختیار کریں، یہ ان کا کام ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کریں تو وہ ازواج متحرات کی نقل کریں. ازواج متحرات نے جو لباس پہنا سب کتابوں میں موجود ہے، وہ کیا پہنتی تھیں، کیسا لباس پہنتی تھیں، کیسا زیور پہنتی تھیں، کیا انداز ان کی زندگی کا تھا، گھریلو زندگی ان کی کیسی تھی، معاشی زندگی ان کی کیسی تھی، صبح و شام کی زندگی ان ازواج متحرات کی کیسی تھی، یہ سب کتابوں میں موجود ہے. اب آج کل کس کو سمجھایا جائے، تہذیب ہادہ کی لعنتوں میں مبتلا ہیں، مست ہو گئی ہے ان کی عقل، عقل ہی مست ہوتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے. دیکھیے جو شخص جو بھی کام کرتا ہے وہ یہ سمجھ کر کرتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے. اگر یہ پتہ چل جائے اس کو یقین کے درجے میں کسی میرا نقصان ہے تو کبھی کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، نہیں کر سکتا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو یہ بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مردوں سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ اور مرد حضرات ان کو اجازت دے رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اب آج کل کس کو سمجھایا جائے، تہذیب ہادہ کی لعنتوں میں مبتلا ہے، مست ہو گئی ان کی عقل، فخر سمجھتے ہیں. غیروں، یہودیوں، نصرانیوں کا لباس پہننے میں عورتیں بڑا فخر محسوس کرتی ہیں. پہلے برقع اتار کر پھینکا، شرم و حیا گئی، یہاں تک بے حیائی کہ عورت جس کو مجسمہ حیا کہتے ہیں وہ بالکل بے حیا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان ایک ہی چیز ہے، جس کی حیا گئی اس کا ایمان ختم ہو گیا. ایک انگریز کا لکھا ہے کہ ہمارے حضرت نے، حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک انگریز کہتا ہے کہ حیا ایک گوہر نایاب ہے اور وہ عورت کی آنکھ کے اندر ہوتا ہے، وہی حیا سب سے پہلے جاتی، اگر وہ ڈھل گیا تو اب عالم امکان میں کوئی اس کی تلافی نہیں. ایک بار کسی لڑکی کو، جوان عورت کو بے حیا کر دیا، اب حیا آنا بڑا مشکل. تو گوہر ہے، عورت کا جوہر ہے، چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیا ایمان اور ایمان حیا ہے، دونوں میں سے ایک گھٹا تو دوسرا خود غائب ہو جائے. بھائی خدا کے لیے حیا پیدا کرو، آنکھوں میں مردوں میں بھی حیا ہونی چاہیے، آنکھوں میں مردوں میں بھی حیا ہونی چاہیے اور عورتوں میں بھی حیا ہونی چاہیے. آنکھوں کی بے حیائی اور نافرمانی گناہ کبیرہ ہے. اگر عین اس وقت تمہاری آنکھوں کی بینائی سلب ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ اگر ان کا قہر تم پر نازل ہو جائے عملاً تو تم کیا کر لو گے؟ کیا تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اس سے بچ جاؤ؟ کبھی نہیں بچ سکتے. تو غنیمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ دیکھتے ہیں اور پردہ پوشی کرتے ہیں. یہ ان کا رحم ہے کہ تمہارے گناہ دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے اپنی آنکھوں سے یہ گناہ کیے، اور تمہاری بینائی کو سلب نہیں کر لیتے، تمہاری گویائی کو سلب نہیں کرتے، تمہارے پاؤں اور ہاتھ کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ بند نہیں کر دیتے، حالانکہ وہ اس پر قادر ہیں، جب چاہیں ایسا کر لیں. کتنے ہی آدمی محروم ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے، کوئی پاؤں سے، کوئی ہاتھوں سے. تمہارے اعضا ہیں، ان کا شکر ادا کرو، ان کو بے حیائی میں استعمال نہ کرو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مورد بنو. بے حیائی کے ساتھ تو ظلمت ہے، حیا کے ساتھ انوار و تجلیات ہوتی ہیں. حق تعالیٰ کا اعلان ہے کہ دیکھو تم نے کتنے ہی گناہ کیسے بھی کر لیے ہوں، ہم معاف کر دیں، تم توبہ کر لو اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، تاکہ بعد میں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں کاش ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جاتا، یا کوئی عذاب آ جائے تو پھر تمہاری کوئی سنی نہ جائے. جب اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہے تو توبہ کرو اور تمام گناہوں کو چھوڑ دو، بے حیائی کو بالکل چھوڑ دو، تمام لباس وغیرہ اپنے ٹھیک کرو. اس کے بعد جب یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل گناہ کو معاف کرنے کو تیار ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو تائب ہو جائے گناہ سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. جب ایسا ہے تو بھائی اب تم اپنے آپ کو کہو کہ ہم بڑے گنہگار ہیں. عورتیں بھی کہتی ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، مرد بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے گنہگار ہیں. یہ کہنا تاویل ہے کہ ہم گناہ کرتے رہیں گے, ہم تو ہیں گنہگار. یہ بہت سخت بات ہے. بتاؤ کون سا گناہ جو تم کرتے ہو, جو تم کہہ رہے ہو؟ اگر گناہ ہے تو چھوڑتے کیوں نہیں اس کو, کیوں نہیں توبہ استغفار کر لیتے؟ یہ کہنا کوئی فخر کی بات نہیں. ایک صاحب ایمان کا یہ کہنا کہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑی بے شرمی اور بےغیرتی کی بات ہے. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ وہ جب یہ کہتا ہے تو گناہ کرنے پہ آمادہ ہے وہ, تبھی تو کہہ رہا ہے. جب توبہ اور استغفار کا وعدہ ہے کہ ہم سب معاف کر دیتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے, تو ہر مومن پاک و صاف ہو سکتا. جیسی مومن توبہ کرتا ہے ویسے ہی وہ پاک صاف ہو جاتا ہے, اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. بس ہر وقت توبہ کرو اور ہر وقت پاک ہو جاؤ. تمام فسق و فجور کی باتیں چھوڑ دو, لغو باتیں سب چھوڑ دو, بے حیائی کی طرف لے جانے والی سب باتیں چھوڑ دو. اخبار بینی, انٹرنیٹ کے اوپر چیزیں دیکھنا, خبریں دیکھنا, سب میں بے حیائی چھپی, سب میں بے حیائی چھپی. کون تمہیں زبردستی کرتا ہے کہ تم دیکھو؟ خبروں سے تمہیں آگاہ رہنا ہے, بس پروفیشن میں ایسا ہوتا ہے. تو بھائی کہیں خبروں والی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے وہ آ جاتا ہے صرف خبریں آ جاتی ہیں کہیں پہ, بس چند لائنوں میں, بس وہ دیکھ کے باخبر رہ جائے. فرمایا کہ اس زمانے میں فرما رہے ہیں, دیکھو ایک لعنت اس قوم پر مسلط ہے, وہ ایسی بری چیز ہے وہ ٹیلی ویژن اس زمانے میں. اب تو خیر انٹرنیٹ وغیرہ سے ٹیلی ویژن کی وہ بات رہی نہیں. ٹیلی ویژن سے کہیں زیادہ مہلک اور بے حیائی پھیلانے والی چیز اب یہ انٹرنیٹ ہے, یہاں تو کوئی چیز روکنے والی ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ اس نے خاندان کے خاندان برباد کر دیے, اس زمانے میں حضرت کہہ رہے ہیں. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے, لیکن بے حیا ہم بن گئے, ہم بے حیا بن گئے ہیں. ہر مرد بے حیا عورت کو گوارا کر رہا ہے, مجبور ہے, کیا کر سکتا ہے. ہر شخص کو اپنے بچوں کی فکر, لیکن بچوں کی حیا کا حیا کی فکر نہیں ہے. یہ بچے آگے جا کے کیا کریں گے؟ اس نے خاندان کے خاندان برباد کر دیے, عورتوں کا دماغ خراب کر دیا, مردوں کو بے حیا بے غیرت بنا دیا, نوجوان لڑکے لڑکیاں بے غیرتی بے حیائی کا مجسمہ بن گئے, بے باک ہو گئے, اعلانیہ گناہ کرنے لگے. یہ لعنت ہے. اس کی وجہ سے مومن کے دل سے گناہ کی مذمت ختم ہو گئی, اور گناہ کی مذمت ختم ہونے کے معنی یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی, اور نہیں ہوگی تو اسلام کے دائرے سے تو یقیناً خارج ہو گئے. جب مذمت ختم ہو گئی, گناہ کو حلال سمجھنے لگے, اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو ٹھیک ہے. ارے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے, عورت کا باہر ہے ہی نہیں کوئی حق, اور تم کہو اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں مصلحتیں نکالو, تو تم ایمان کہاں سے رہا تمہارے؟ دھوکے میں ہو. کیا ہمارے ذمے نہیں کہ ہم اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لیں؟ لعنت ہے ایسی دنیا کے اوپر جو ایمان کو ختم کر دے ہمارے. یہ بات قطعی ہے اور اٹل ہے کہ گناہ سے مانوس ہو جانا, اس حد تک کہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا, اس چیز کو جو گناہ تھی, سری گناہ تھی, سری بے حیائی کی بات تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ یہ مصلحت ہے, ایمان چلا جاتا ہے, ایمان ختم ہو گیا. ایک عورت نے اپنی بے حیائی کی تصویریں انٹرنیٹ کے اوپر لگا دی, شریف خاندان کی عورت, بس شوق اب لگا دی تصویریں. یہ کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ مسلمان اس اصرار کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ تو ایک چھوٹا سا بھی گناہ کرے گا بے حیائی کا تو شرمندہ ہو جائے. مسلمان کہاں ہے وہ؟ اسی کو تو کہہ رہے ہیں ہمارے حضرت, اسی لیے ان کا مضمون سنا رہا ہوں حضرت عارف رحمۃ اللہ کا, کہ گناہوں کی مذمت ختم ہو گئی دل سے, گناہ گناہ نہیں رہے دل میں تمہارے, تو اب تم کو استغفار کی توفیق نہیں ہوگی, اور اسلام کے دائرے سے تو یقیناً خارج ہو گئے. کم سے کم اتنا تو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ نے ہمیں بچایا. کیسے بچایا؟ ہم گناہگار تو ہم تھے, ہمیشہ یہ نصیحت کرتے رہے کہ دیکھو گناہ کو گناہ سمجھنا, توبہ کرتے رہنا, معافی مانگنا, اس میں تاویلیں مت کرنا, اس میں مصلحتیں مت کرنا. لیکن آپ کو بتا دو, مردوں میں پھر بھی کچھ ہوش آ جا سکتا ہے, عورتیں مرتبہ ہاتھ سے نکل جاتی ہیں پھر ہوش بھی نہیں آ سکتا. ان کے دل میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں, یہ صحیح ہے, یہ ضروری ہے, اور وہ ایمان سے خارج ہو چکی ہوتی ہیں. شوہر کو پتا نہیں ہوتا, کیسے پتا؟ شوہر کو سامنے تو وہ نہیں کہے گی جو اس کے دل میں, بالخصوص جب وہ جانتی ہے شوہر کا انداز. فرما جی کتنے ڈنکے کی چوٹ سے حضرت فرما رہے کہ اسلام کے دائرے سے تو یقیناً خارج ہو گئے. ایسے لوگ یقیناً خارج ہو چکے دائرے اسلام سے, جو گناہ کبیرہ کو گناہ کبیرہ نہ سمجھتے ہوں. ایک اور مضمون میں فرماتے ہیں, تاریخ بتا رہی ہے, فرماتے ہیں کہ بے راہ روی کا ایسا سیلاب آ چکا ہے کہ الامان والحفیظ, اس زمانے میں ہم نے آنکھیں بند کر لی, اب کیا ہو رہا ہو؟ اب تو انٹرنیٹ ہو رہا ہے, اب تو خیر بعض بچیوں کے خطوط آتے ہیں، باپ دیندار دین کا مبلغ اور لڑکی کئی لڑکوں سے رابطے میں پریشان ہو کے اس نے مجھے خط لکھا کہ میں کیسے نکلوں اس سے، بہت کثرت سے یہ واقعات ہیں. غلط کام تو ہو کے رہے گا، جب بے حیائی کا ماحول ہے، آنکھیں کھولو، دیکھو، نگرانی کرو، پابندیاں لگاؤ، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، ورنہ ہم سے پرسش بھی ہوگی آخرت میں. میں تو دینداروں سے خطاب کر رہا ہوں، اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ ایسا سیلاب آ چکا ہے کہ الامان والحفیظ ہمارے اور آپ کے قابو سے باہر ہو گیا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ ہی اس امت اور اس قوم پر رحم فرمائے. تاریخ بتا رہی ہے کہ جہاں جہاں تباہیاں آئی ہیں، جو جو ملک برباد ہوئے ہیں، وہ عورتوں کی بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، گانا بجانا، عیش و عشرت، ناچ و رنگ، مخلوق نشستوں وغیرہ، لہو و لعب کی باتوں سے برباد ہوئی ہیں. عورتوں کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ برقع اتارا، بالکل بے محابا آزاد ہو گئیں، بے حیا، بے حیائی، بے شرمی سے سر کھلا، بازو کھلے، پیٹ کھلا، رنگین کپڑے پہنے ہوئے بلا تکلف مردوں کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں دوش بدوش ہو رہی ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ایسی عورتوں پر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور تمام مخلوق ان پر لعنت بھیجتی ہے، اور یہ ایسا گناہ کبیرہ ہے جس سے توبہ کی توفیق نہ ہونے کا اندیشہ ہے. یہ بڑی سنگین بات ہے، ہمارے حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون ہے. یہ تو ایسا سیلاب آ چکا ہے جس میں مرد بھی راضی اور عورتیں بھی مطمئن ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور لطف یہ ہے کہ اس بے حیائی کے لباس اور بے حیائی کے اختلاط کے باوجود عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم تو روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ایسی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک خلاف شرع کاموں سے توبہ نہ کریں گی، بے حیائی کی باتیں نہیں چھوڑیں گی، ان کا نماز روزہ کسی کام نہ آئے گا. تسبیح پڑھ رہی ہیں، نفلیں پڑھ رہی ہیں، نفل عمرے کر رہی ہیں، نہ غیبت سے رکتی ہیں، نہ بے حیائی کے کاموں سے رکتی ہیں، نہ نامحرموں سے باتیں کرنے کو رکتی ہیں، نہ لباس اپنا بے حیائی کا چھوڑتی ہیں. ان کے نہ برقعے اور دینداروں کی بات کر رہا ہوں کہ نہ لباس حیا کا ہے. میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں لباس جو ہے وہ محرموں کے لیے ہے، اوپر سے تو برقع ہوتا ہے. تو کیسے یہ پسند آ جاتا ہے کہ اس طرح کا لباس جو جسم سے منڈا ہوا ہے وہ بیٹا دیکھے، باپ دیکھے، بھائی دیکھے اس لباس میں عورت کو، اور دوپٹہ بھی بڑا انعام ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی سے وہ ڈھلک ہی جاتا ہے، بیٹا دیکھ ہی لیتا ہے، کہیں ایسا ہوتا کہ بیٹا نہ دیکھے. بے حیائی نہیں ہے یہ. پھر کس کام آئے گی یہ تسبیح؟ کس کام آئے گی یہ نفلیں اور یہ عمریں؟ بالکل کام نہیں آئیں گی. میں کیا کہہ رہا ہوں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف فرما رہے ہیں صاف. تو ایسی عورتیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک خلاف شرع کاموں سے وہ توبہ نہ کریں گی تو ان کا نماز روزہ کسی کام نہ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اعلان فرمایا کہ وہ تمام کبائر سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے جب تک یہ نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا. کامل ہونا کیا معنی اندیشہ ہے کہ ایمان قائم بھی رہے گا یا نہیں. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کی علامت ہے، ایمان بہشت میں پہنچاتا ہے، بے شرمی بدخوئی کی بات ہے، اور بدخوئی دوزخ میں لے جاتی ہے. کہ آپ کو حدیث شریف پڑھ کے سنائی، ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی مسجد نبی میں تشریف لے آ رہے ہیں، صرف چہرہ کھلا ہوا ہے، اور امہات المومنین ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہیں دو، ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ، ان کو کہا پردے میں ہو جاؤ. یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہی، ہمیں نہیں دیکھتے، کیا تم بھی نابینا ہو، تم انہیں نہیں دیکھتی؟ قرآن میں بھی یہی حکم ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم آج قرآن اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پسے پوچھ ڈال دیں؟ عورت کو کس طرح سے جائز ہو گیا کہ وہ نامحرموں کو دیکھتی پھرے یا اپنا چہرہ کھول دے؟ کس طرح سے جائز ہو، کس قانون کے تحت اور کس شریعت کی روح سے اس چیز کو جائز کر لیا گیا ہے؟ بتائیں بتانے والے دینداروں کے ہم یہی ہو رہا ہے. آپ حیران ہوں گے، بڑے بڑے حضرات جو ہمارے بہت بڑے ہیں ان کے ہم یہی ہو رہا ہے. ہر چیز کی گنجائش نکال دی، ایسی گنجائش لوگوں کو کفر تک پہنچا رہی ہے. کیونکہ جو چیز اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً منع فرما دی اس کو تم کہتے ہو کہ یہ گناہ نہیں، تو ایمان کہاں سے رہے گا؟ ایمان کہاں سے رہے گا مجھے بتائیے آپ. کنہوں نے یہ ہمارے مقتدائے دین آج کل کے لوگوں کو شہ دے رہے ہیں الٹی سیدھی. دیکھیے خود فرما رہے ہیں، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحیا من الایمان، شرم و حیا ایمان کی نشانی ہے. اگر شرم و حیا رخصت ہوئی تو پھر ایمان کی کہاں خیر؟ اور پھر غضب یہ کہ بے پردگی، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی. وہ بھابھی کہہ رہے ہیں، یہ بھائی بھائی کہہ جا رہی ہیں. ارے یہ شہوت ہے اور بےہود کی ہے اور بے حیائی ہے، تم اس کو بھابھی بھابھی کر کے کہہ رہے ہو. تمہیں کوئی حق نہیں کسی نامحرم کسی عورت کے چہرے کو دیکھنے کا، اور کسی عورت کو اس طرح سے دل لبانے والے انداز میں کسی کو بھائی کہنے کا حق نہیں. کوئی بھائی نہیں ہوتا، بھائی صرف سگا بھائی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس کو نامحرم قرار دیا تو کہاں سے وہ بھائی بھائی ہو رہا ہے؟ اسی کو فرما رہے ہیں. غضب یہ کہ بے پردگی، بے غیرتی، شوہر بھی بے غیرت، اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ نامحرم سے باتیں کر رہی ہے، اپنے سامنے باتیں کر رہی ہے. ایسی مجالس ہو رہی ہیں، ان مجالسوں میں مخلوط ہے، بھائی بھائی، بھابھی بھابھی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ صرف بے غیرتی اور شہوت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. غضب یہ کہ بے پردگی، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی اور گناہ کبیرہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. ارے نامحرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، قرآن کی روح سے منع ہے. کسی عورت کے چہرے کو دیکھنا نام گناہ کبیرہ ہے، قرآن کی روح سے منع ہے. کسی حدیث شریف کی روح سے منع ہے. کسی عورت کا اپنے چہرے کو نامحرم کے سامنے کھولنا قرآن کی روح سے منع، حدیث شریف کی روح سے منع، تمام فقہ کے نزدیک منع. اس کو معیوب سمجھنا کفر. کیا ہو گیا لوگ؟ تم اگر کہو کہ آج کی تہذیب و معاشرہ ایسا ہی ہے تو کیا تمہارا ایسا کہنے سے قانون الہی بدل جائے گا؟ اور تم پھر اس کا وبال بھی گھر گھر دیکھ رہے ہو. میں آپ کو سب کچھ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ کے مضامین پڑھ کے سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اس کا وبال بھی تم گھر گھر دیکھ رہے ہو. نہ چین ہے نہ سکون، نہ امن ہے نہ عافیت، طرح طرح کے مصائب، نئی نئی مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں، الامان، الحفیظ. اسی وجہ سے ہوتی بے حیائی، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، ساری مصیبتیں لاتی. اور تقوی قلب میں اگر ہو ساری نعمتیں لے کر آتا ہے، ہر مشکل سے بندے کو نکال دیتا ہے. تقوی بے حیائی کے ساتھ نہیں پیدا ہو سکتا، نامحرم کو دیکھ دیکھ کے پیدا نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں شامت اعمال کا ایک ہماگیر وبال ہے جو ہماری ساری قوم پر طاری ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اپنے قہر سے، اپنے غضب سے. یہ معمولی بات نہیں کہ احکامات الہیہ کی تم خلاف ورزی کرو، قبائل کا ارتکاب کرو، اور یہ سمجھو کہ یہ تہذیب حاضرہ ہے، آج کل تقاضا ہی ایسا ہے، ہم مجبور ہیں، ایسا ہوتا ہی ہے. مگر تم سمجھ لو کہ مجبوری سمجھ کر کرو یا خوشی سے کرو، مگر اللہ کے غضب اور غصے سے تم بچ نہیں سکتے. یہ بے حیائی کی باتیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں اور لے کے آتی ہیں. کوئی بچ نہیں سکتا. کبائر کرنے کے بعد اور اسیان اور طغیان کے بعد اور پھر اس پر اصرار کرنے اور جری رہنے کے بعد ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ اس کو ترک نہ کرنے کے ارادے کے ساتھ کیسے نجات اور مغفرت کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بلکہ اندیشہ یہی ہے کہ توبہ کی توفیق ہی سلب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائیں. یہ آپ کو مختصر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ مضمون پڑھ کے سنا دیا جو بالکل ہمارے حالات کے اوپر چشمہ ہے. ہمارے اب بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دینداروں نے حیا کو چھوڑ دیا، ان کی عورتوں نے حیا کو چھوڑ دیا، اور ہمارے دیندار حتیٰ کہ متدعی دین ہیں یہ بے حیا بن کر دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. بھائی حیا تو گئی مگر ایمان بھی تو ساتھ جا رہا ہے. ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا بھی تو سامان ہو رہا ہے. یہ بھی تو دیکھو کدھر جا رہے ہیں. کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو تم غلط مانتے ہو؟ یہ کہتے تھے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں. آج ہمارے مقتدی دین کچھ اور کہتے پھر رہے ہیں. ہر چیز میں کوئی حرج نہیں، اس میں بھی گنجائش، اس میں بھی گنجائش، اس میں جھوٹ بول رہے ہیں وہ. اور وہ صرف مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں اس طریقے سے کہ مسلمان اپنی حیا کو چھوڑ دے اور اس کے بعد کافر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہی بچا سکتے ہیں اس وقت، اس فتنے کے وقت میں. صرف اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرے، روئے، گرگڑائے اور کسی اللہ والے سے تعلق پختہ قائم کرے اور اپنے حالات اس کو لکھے. اور آج کل خلفہ پہ مت جائیے گا، خلافت کوئی چیز نہیں. آج کل دیکھیے یہ کہ وہ شخص خود خلافت تو ہو اس کے پاس، لیکن ساتھ ساتھ وہ خود کتنا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، اس کا گھر کیسا ہے. گھر میں تو بے حیائی نہیں ہے. کیا ان چیزوں پہ عمل ہے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشت زیور میں لکھا ہے؟ جب یہ سب ہو تو وہ کسی کام کا ہے. اس سے تعلق پیدا کیجئے اور تعلق پیدا کر کے تقوی اختیار کریں. اپنے بیوی بچوں کے آپ نگراں ہیں، آپ کے ذمے ہیں، آپ مسئول ہیں، آپ پوچھے جائیں. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین.